الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، جو دن رات چل رہے ہیں، یہ بڑے مبارک دن رات ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے ہم سب کو ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے. یہ دن یکم ذوالحجہ سے دس ذوالحجہ تک ہیں، جن میں سے آج چھٹا دن. ایک تو ان دنوں اور راتوں کی عام فضیلت یہ ہے کہ ان میں، دن میں یا رات میں، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا کوئی نیک عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ جہاد تو بڑا اونچا عمل ہے. تو آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کوئی آدمی جان مال سب لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راہ میں قربان کر دے، تو اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا. تو جہاد کے تو بڑے فضائل، اس کا مقام تو ایسا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی، جیسے زمین کے مقابلے پہاڑ کی چوٹی بڑی بلند اور عالی ہوتی ہے، ایسے اسلام کے اندر جہاد پہاڑ کی چوٹی کی طرح بلند ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں، شہداء کے بڑے فضائل اور بڑے مقامات ہیں. لیکن ان دس دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے. وہ کوئی نیک کام خاص نہیں ہے، وہی نیک کام جو روزانہ کرتے ہیں یا شب قدر میں کرتے ہیں، رمضان شریف میں کرتے ہیں، خاص دنوں میں کرتے ہیں، وہی نیک عمل ان دنوں میں بھی کرنے ہیں، لیکن کرنے ہیں. اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ضروری ہے. اور ہمارے مدارس میں تو الحمدللہ انہی ایام میں چھٹی ہو جاتی، تو ہمارے یہاں کے طلباء کے لیے تو اور بھی زیادہ سہولت اور آسانی ہے کہ وہ اپنے اوقات کو بآسانی اللہ کی یاد میں گزار سکتے ہیں، اس کی عبادت میں لگا سکتے ہیں. لگانا چاہیے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کثرت کرو، تو سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر نماز میں ان سب کی کم سے کم ایک ایک تسبیح پڑھیے. اب چاہے اذان سے پہلے یا اذان ہوتے چلے جائیں مسجد میں، اور وضو کے بعد سنت پڑھ کے تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ کے، اور فرضوں سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اور اگر دیر ہو جائے تو فرضوں کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا کیا مشکل ہے؟ ذرا بھی مشکل نہیں ہے. بس ایک ڈیڑھ منٹ میں ایک تسبیح ہوتی ہے، 5-10 منٹ میں انشاءاللہ بڑے آرام سے یہ دو تسبیح ہو جائیں گی، لیکن اس کا معمول نہیں. اور پھر ویسے ہی سارے سال ان کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ سن کر حیران رہیں گے، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 عرب غلام آزاد کیے. اب غلام آزاد کرنا آج کل کہاں اور کس کی بس میں ہے؟ یہ تو زمانہ ہی ہے غلام باندھنے کا نہیں. اب کہیں بھی شرعی باندھی کا، شرعی غلام کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے، آزاد کہاں سے کرے گا؟ اور اس کے آزاد کرنے کا بڑا سوال. حدیث شریف کے روح سے کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو دوزخ سے آزاد فرما دے. اتنی بڑی فضیلت. اب تو ایک بھی غلام ہم آزاد نہیں کر سکتے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ ضرور کہہ سکتا ہے. اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، 10-100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی عربی غلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. اب وہ کتنا آسان ہے، ثواب کتنا ہوا ہے. اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے لیے دے دے. 100 گھوڑے جہاد کے لیے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا آسان ہے. ہم سب یہ ثواب حاصل کر سکتے. 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی آدمی 100 اونٹ قربانی کرے اور وہ قبول ہو جائے. 100 اونٹ اور 100 اونٹ قربانی بھی ہم میں سے کوئی آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھ سکتا. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا یہ اتنا بڑا ثواب ہے. اور لا الہ الا اللہ کا ثواب تو ایسا ہے کچھ 100 دفعہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی، 5 صدی کا پورا کا پورا خلا جو ہے لا الہ الا اللہ کے ثواب سے بھر جاتا ہے. ثواب کتنا بڑا ہے اور پڑھنا کتنا آسان ہے، اور پھر ترکیب بھی کتنی انشاءاللہ تعالی آسان ہے. یہاں نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لو، 1 تسبیح پڑھ لو چاروں کی. اور یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس سے زیادہ نہیں پڑھے، جو فارغ ہو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے. جو میں آسانی کی ترکیب بتا رہا ہوں کہ اگر ہم 5 نمازوں میں 1 تسبیح پڑھیں گے تو روزانہ 5-5 تسبیح ہو جائیں گے. 500 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا، 500 مرتبہ الحمدللہ، اس طرح 500 مرتبہ ہو جائے گا، جو کثرت کی ایک مثال ہے. ورنہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے. اور تلاوت ہے، تسبیح، سارے نوافل پابندی کے ساتھ پڑھنے چاہیے. تو یہ تو ایک عمومی فضیلت ہے، رات میں دن میں جس وقت بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور راتوں کے اور دنوں کے الگ الگ بھی فضیلت ہے. راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، دس راتیں دس شب قدر کا ثواب. جب رمضان شریف میں جو شب قدر کا ثواب ملتا ہے بس وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، لیکن قطعی طور پر کوئی رات طے نہیں ہے کہ بس یہی شب قدر ہے. آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی، اور علماء کہتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان کے پہلے عشرے میں آ جائے، ہو سکتا ہے درمیانے عشرے میں آ جائے، ہو سکتا ہے سال میں کسی دن آ جائے، کسی رات میں آ جائے. بس یہ کہ اکثر رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی، تو حتمی نہیں. اور یہ تو دس راتیں پکتی ہیں، اور ایک نہیں دس ہیں، رمضان میں ایک ہیں یا دس ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ان دس رات میں قسم کھائی ہے سورۃ الفجر میں، والفجر والیالین عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی. تو ان دس یہ مراد، یہ دس راتیں مراد ہیں کیونکہ یہ راتیں بڑی اللہ تعالیٰ کی ہیں، محترم ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے. اب یہ راتیں جو ہو گزار، ہر رات کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے، اور جیسے شب قدر میں بتایا جاتا ہے وہ یہاں پر بھی، وہی ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، جاگے تو سبحان اللہ بہت ہی بڑا اونچا درجہ ہے، لیکن ہم کمزور ہیں ساری رات نہیں جاگ سکتے، تو بھائی اکثر رات یا کچھ حصہ رات کا اللہ کی یاد میں گزار دیں، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد جتنی دیر جاگ سکیں پھر سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ادنا درجے میں اس کو بھی شاہی رات کا ثواب مل جائے، شب قدر کی عبادت کا ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب مل جائے. اور جو آٹھ ذوالحجہ کی رات ہے اور نو ذوالحجہ کی رات ہے اور دس ذوالحجہ کی رات، اس کی الگ سے بھی ایک فضیلت ہے کہ وہ سال کی پانچ مبارک راتوں میں سے ہیں، یہ تین راتیں سال میں پانچ مبارک راتیں ہیں تین، یہ ایک عید الفطر کی رات اور ایک شب برات، یہ پانچ راتیں ہیں. ان کی فضیلت الگ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں جاگ کر یہ بات کرنے والوں کو، ان کے دل اس دن مردہ نہیں ہوں گے، سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. اور ایک بات روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو واجب کر دیں گے، لازم کر دیں گے. تو یہ راتوں کی فضیلت ہے بھائی. شب عید اور بقرعید کی رات کی تو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور یہ پانچ جو راتیں ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم کر دیں. دیکھو کیسی مبارک راتیں ہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنا چاہیے. دراصل اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان کے تمام جائز کاموں کو بھی حسن نیت سے عبادت بنانے کا طریقہ بتایا، جس سے دنیا کے تمام جائز کام بھی آدمی کر سکتا ہے، اور جو نیک کام ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً حسب موقع کر سکتا ہے، اور اس طرح اپنے سارے اوقات کو عبادت میں بآسانی گزار سکتا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ بس ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہنا، ہم صرف ایک ہی اگر طریقہ ہوتا تو آدمی اکتا جاتا، گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا. اللہ پاک نے نماز بھی رکھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی رکھا ہے، زکات بھی رکھی ہے، صدقہ بھی رکھا ہے، صلہ رحمی بھی رکھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی رکھی ہے، اور بھی بچوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، گھر کے اندر سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق وقت گزارنا بھی عبادت ہے، کاروبار حلال کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. یہ سارے دنیا کے کام ہیں جو آدمی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس میں آدمی ان کو عبادت بھی بنا سکتا ہے. تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اس لیے جگہ 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 موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عبادت کی ترغیب دیتے رہتے ہیں, اور اس کے بڑے بڑے فضائل حضور کے ذریعے بیان فرما دیے ہیں تاکہ ہم انہیں سن کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوں. ہمارا وقت غفلت میں نہ گزرے, لاپرواہی میں نہ گزرے, سستی میں نہ گزرے, جو وقت بھی گزرے کام میں گزر جائے. اور دنوں کی اعلیٰ سے فضیلت یہ ہے کہ یہ 9 دن ہیں جن میں یہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے. اور ماشاء اللہ سردیوں کے اندر آ رہے ہیں, سردیوں میں تو روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے, لہذا آرام سے آدمی سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے, بغیر سحری کے بھی روزہ چل سکتا. اور خاص طور سے عرفے کے روزے کی الگ سے فضیلت بھی, عرفے کا روزہ کہہ رہا تھا 9 ذی الحجہ کا روزہ, آج 6 کل 7 ہیں, پرسوں 8 ہیں, جمعے کے دن 9 ہیں. تو 9 تاریخ کے روزے کی یہ الگ فضیلت بھی حدیث میں آتا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے سے انشاءاللہ اگلے پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے, یعنی گناہ صغیرہ معاف ہوں گے. اور جمعے کے دن کی الگ فضیلت ہے, اور یہ سارے سال ہے کہ جمعے کے دن جو بھی نیک کام کیا جائے گا 70 گنا ثواب ملے گا. تو ایک روزہ رکھے 70 روزوں کے برابر ثواب. اس لیے بھائی یہ جمعہ کا روزہ تین کی, اس لیے جمعہ کے تو نیت کری لیں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ بھائی جمعے کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے ان شاء اللہ, تاکہ عرفے کا روزہ 70 روزوں کے برابر ہو. ویسے اس سے پہلے بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں رکھنا چاہیے تاکہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے. رمضان شریف میں 1 سال کے روزوں ثواب جب ملتا ہے جب رمضان کے روزے بھی رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھے, تب اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یا 1 دن میں 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے 1 دن میں. ایسے بھی ماشاء اللہ جو 9 دن کے 9 دن روزے رکھتے ہیں تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ہو گیا. فاستبقوا الخیرات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, ایک دوسرے سے ریس لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ ساری الا مغفرت من ربکم, اپنے پروردگار کی مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو, دوڑو اور کوشش کرو. نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا کما رہا میں اس سے زیادہ کماؤں, وہ اتنا کما رہا تو میں اس سے زیادہ کماؤں, وہ اس میں لگے رہے. اور دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ, کوئی مقابلہ نہیں, یہ کوئی مقابلہ نہیں, یہ تو اینٹ پتھر جمع کرنے کا مقابلہ ہے جس سے کوئی حقیقت نہیں. اصل چیز ہے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, نہ کہ سستی کرنا, غفلت کرنا, پیچھے رہ جانا, محرومی کی بات. تو یہ تو ان راتوں اور دنوں کی فضیلت ہو گئی بھائی. اور پھر جب ذی الحجہ کا دن ہوگا 10 ذی الحجہ, تو یہ 3 دن یہ اور بھی بڑے خاص و خاص دن ہیں, کیونکہ ان دنوں میں قربانی کا عمل ہوتا ہے, اور قربانی کا بھی اللہ پاک نے بڑا ثواب رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فاطمہ تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضری دو, کیونکہ جیسے ہی تمہارے قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہاری بخشش ہو جائے گی, تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور پھر وہ تمہارا قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا وزنی کر کے تمہارے ترازو میں رکھا جائے گا, 70 گنا وزنی کر کے. صحابہ کرام سن کر حیران رہ گئے، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ فضیلت صرف آل رسول کے ساتھ خاص ہے یا مسلمانوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. اور ایک روایت میں کہ وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے تھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور یہ بھی اس کے تول میں رکھے جائیں. جن کو عام طور پر قربانی کرنے والے پھینک دیتے ہیں، جیسے سینگ پھینک دیتے ہیں اور پاؤں پھینک دیتے ہیں اور سری پھینک دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، پیٹا پھینک دیتے ہیں، آٹے پھینک دیتے ہیں، انہیں کام کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ اس کا بھی اجر دے گا. کیوں اسے صحیح سالم جانور قربان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحیح سالم جانور ہی کا بدلہ تھا، اس کو صحیح سالم ہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اس کے طور میں رکھے. اگر ایک نے 70 گنا بڑھا کے رکھے. بس یہ ہے کہ دو باتوں کا اہتمام کرے کہ جس کو قربانی کرنی ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ ایک تو حلال مال سے قربانی کرے، حلال مال سے قربانی کرے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے. اگر مال حرام استعمال کرے گا تو بھی اسے قربانی قبول نہیں ہوگی، اور اگر نام و نمود کے لیے کرے گا تب بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. بعض لوگ نام و نمود کے لیے قربانی کرتے ہیں، بہت بھاری جانور، بہت مہنگا جانور خرید لیا تاکہ ہماری شہرت ہو، خاندان میں، برادری میں، محلے میں، علاقے میں ہمارا نام ہو کہ فلاں آدمی ایسی زبردست گائے لایا ہے اور وہ ایسا شاندار بکرا لایا ہے، واہ واہ ہو. تو واہ واہ کے لیے اگر کرے گا تو بھائی کچھ نہیں، پیسے بھی گئے، ثواب بھی نہیں ہوا. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے بڑھیا سے بڑھیا جانا خریدے گا تو پھر اس کا ثواب بھی بڑا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت حبیب ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، وہ قربانی کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا حضور ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ بالکل اشارت حسن، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. جانور چاہے کوئی سا بھی ہو اس کے جسم پر تو ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو آدمی ہزاروں کا قربانی کا جانور خریدے اور ثواب میں لاکھوں نیکیاں مل جائیں، بڑا سستا سودا ہے. اتنی مہنگی سے مہنگی قربانی بھی سستی ہے، مجھے جتنے بھی دنیا کے پیسے ہیں آخر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں. دنیا کا سارا سونا، وہ ساری چاندی، وہ سارے ڈالر، وہ سارے ریال، وہ سارا پلاٹینم مل کر کے بھی آخرت کی ایک نیکی کے برابر نہیں. وہاں ہزاروں لاکھوں نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما رہے ہیں. اس لیے کتنی مہنگی ہو جائے بس جس میں استطاعت ہو تو اس کے لیے تو قربانی سستی اور بڑے ثواب کا باعث ہے. یہ جو فرمایا جس میں کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ واقعہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور حکم وہی ہوتا ہے. جیسے جب علیہ السلام کوئی حکم لے آئے تو اسے کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ برحق ہوتا ہے، ایسے خواب بھی برحق ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تو جب صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے اسی طریقے سے خواب دیکھا. انی اذبح فانظر ماذا ترى, وہ بھی آپ کے بیٹے تھے ماشاء اللہ. یا بدفت ماتوما سپری ان شاء اللہ بجان جو حکم آپ کو ملا آپ کر لیجیے, ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا بنے. اس میں ہمارا سبق یہ, ہمارے لیے سبق یہ کہ بھائی اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دینی چاہیے. جانی قربانی ہو, مالی قربانی ہو, خواہشات قربانی ہو, جو بھی قربانی ہو سب دینی چاہیے. یہ ان کے طریقے سے ہمیں سبق ملا. ہماری سستی, کاہلی, غفلت, لاپرواہی ہمارے عام طور پہ یہ عذر ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں کیا دیکھنا, بس یہ دیکھنا چاہیے اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے حکم کو اس کے درجے میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. فرض ہے تو فرض کے درجے میں رکھو, واجب ہے تو واجب کے درجے میں رکھو, مستحب ہے مستحب کے درجے میں رکھو, کرو, بلا وجہ ترک نہ کرو اور اس سے اپنے آپ کو محروم مت کرو. شاہد اسلام نے جانا کہ یا بتی فرمات ہوں سدج دنیا ان شاء اللہ صابری. جب حضرت اسماعیل اسلام نے یہ جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کی تیاری اور ایک چھری لی اور ان کا ہاتھ پکڑا اور مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے. مینا جو ہے مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک لمبا سا میدان ہے, چوڑا اور لمبا. اس کے مشہور حصے میں جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے یہاں 3 ستون بنے ہوئے ہیں. اب بجائے 3 ستون کے 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں جس کے کم کری ماری جاتی. یہ اوپر سے تو دیوار ہے, اندر سے ستونی ہے اور اندر وہی گول گھیرا ہے جہاں کنکری جا کر گرتی ہے. لیکن سہولت کے لیے انہوں نے اس کو بہت لمبی دیوار بنا دی تاکہ ایک وقت میں بہت سارے آدمی کنکری مار سکیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جمرہ اولا کے پاس پہنچے تو شیطان آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا تاکہ یہ ذبح ہونے کے لیے تیار نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا تو آپ نے 7 کنکریاں شیطان کے ماری تو وہ زمین میں دھس گیا. پھر آپ آگے چلے جہاں جمرہ وسطی ہے, جب وہاں پہنچے تو شیطان دوبارہ آ گیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا. پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا. پھر آپ آگے چلے اور جہاں جمرہ عقبہ ہے جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں شیطان آ گیا اور پھر اس نے بہکانے کی کوشش کی. تو پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری پھر وہ زمین میں دھس گیا. وہ زمین میں دھسا اور سامنے منہر اسماعیل ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی جگہ, اسے منہر اسماعیل کہتے ہیں. پہلے وہ جگہ محفوظ تھی, ترکیوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا, اسے قریب ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی. اب وہ جگہ توسیع میں آ گئی, ختم ہو گئی. تو وہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پھر ذبح کی کوشش کی. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹھایا تو اللہ پاک کی طرف سے قد صدقت رویا انا کذلک نجزی المحسنین, اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دیا, سچا کر دکھایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا قربانی کرنے کے. وہ مینڈا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور اس طرح ذبح کیا مینڈا, ثواب مل گیا بیٹے قربانی کرنے کا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح سنت ہے. انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا بھی تو عین عبادت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. یہ بڑا اونچا عمل ہے. اس لیے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو تو اس کو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، اور کسی کو مزید توفیق ہو تو حضور کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ تو طفیل تو ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. آپ ہمارے محسن اعظم ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ نے ہمارے خاطر بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں اور ہمارے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگی ہیں. آپ ہمارے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں. اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہ ہو لیکن استطاعت ہو، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا لیکن قربانی کا جانور میں حصہ لینا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، وہ تو 4-5 ہزار کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں 2-2 ہزار کا بھی حصہ ملتا ہے. وہاں ضرورت بھی جیسے جو علاقے سوات وغیرہ کے ہیں وہاں پر مسلمان بہت تکلیف کی حالت میں، تو وہاں پہ سستا بھی مل جاتا ہے، اور کسی کو قابل اطمینان ذریعہ مل جائے تو وہاں بھی قربانی کر سکتا ہے. 2 ہزار میں کیا کچھ بھی نہیں. تو جس کے پاس صرف 2 ہزار ہیں یا 4 ہزار ہیں یا 5 ہزار ہیں تو وہ قربانی اس پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ نصاب سے کم کم پیسے ہیں، لیکن وہ ان دنوں میں قربانی کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے. قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا عمل ہے. نہ صدقہ دینے سے وہ ثواب ملے گا، نہ کھانا کھلانے سے وہ ثواب ملے گا، نہ کپڑے پہنانے سے وہ ثواب ملے گا، نہ نماز پڑھنے میں وہ ثواب ملے گا جو ثواب قربانی کرنے میں ملے گا. اس لیے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. تو وہ یہ دن آ رہے ہیں ماشاء اللہ قربانی کے، جس کو بھی توفیق ہو حسب استطاعت قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی میں جانور کو دیکھنے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جب قربانی کے جانور خریدیں تو اس کی آنکھیں بھی دیکھیں ٹھیک ہیں، یعنی کان بھی دیکھیں کہ صحیح سالم ہیں یعنی، اور دانت بھی دیکھیں کہ پورے اور صحیح ہیں یعنی، اس کے دم بھی دیکھیں، سنگ بھی دیکھیں، کھر بھی دیکھیں، پیر بھی دیکھیں. اس لیے کہ اندھا پاڑا لنگڑا لولا تو اقدار ہوتا ہے. یہ تو قربانی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک اعلیٰ عبادت ہے. تو جیسے ہر عبادت میں ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، ایسی قربانی میں یہ کہ صحیح سالم ہو. اگر عیبدار ہوگا تو پھر عیب کی دو قسمیں، بعض ایسے عیب ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی جائز ہی نہیں ہوگی، تب خریدنے کے بعد پریشانی ہوگی. آپ اندھا کسی نے بکرا لے لیا تو اس کی تو قربانی نہیں ہوگی. یا کوئی اور ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ کے پیسے بھی گئے اور جانور بھی قربانی کے قابل نہ نکلا. تو بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں، بس وہ تو دور سے دیکھ لیتے ہیں، لے کر کے سودا کر لیتے ہیں بس. اب گھر میں آ کے دیکھتے ہیں کہ ارے اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو فلاں عیب ہے. اب پوچھتے پھرتے ہیں اور کہیں گنجائش ملتی ہے کہیں نہیں ملتی. اور گنجائش ہو بھی گئی تب بھی صحیح سالم کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے ہر شخص جس کو قربانی کرنی ہو وہ قربانی کا جانور خریدتے وقت بڑے اہتمام سے جانور کے جانچ پڑتال کرے. یہاں بھی یہی حکم ہے اور حرمین شریف میں بھی یہی حکم ہے. وہاں یہ دیکھا سا حرمین شریف میں اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بس، کیونکہ وہاں خود ہی چھانٹنے پڑتے ہیں. وہاں پہ ریوڑ کے ریوڑ جو ہوتے ہیں باڑے میں بند ہوتے ہیں، بس 300 ریال میں بکرا. اب اپنی مرضی سے کوئی سے بھی لے لو. اب جس کو لینا ہوتا ہے بس وہ بس جاتے ہیں کان پوڑ کے لے آتے. اب یہ نہیں دیکھتے بھائی کھر صحیح ہے نہیں ہے، کان صحیح ہے نہیں ہے، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، اور پھر بس آنکھ میچ کے ایسی جلیبے کر لیتے ہیں. صحیح ہے تو قربانی ہو جائے گی، نہیں ہے تو کیسے ہوگی. یہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمہ میں اگر قربانی واجب ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اس سے ہمارا واجب ادا ہوگا یا نہیں. واجد سے وعدہ ہوگا جب صحیح سالم ہوگا، اعتراض ہوگا، اندھا پاڑا لگڑا لولا ہوگا تو پھر قربانی نہیں ادا ہوگی، جب نہیں ہوگی تو پھر ہم نے کوتاہی کی اپنے واجب میں، کہ ایسے جیسے کوئی نماز پڑھے اور یہ نہ دیکھے ٹائم ہے یا نہیں، بس ایسے نیت باندھے کھڑا ہو گیا، یا جیسے نیت باندھے یہ بھی نہ دیکھے کہ قبلہ رخ ہوں یا نہیں، تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنا تو ضروری ہے، نہیں کرے گا تو نماز کیسے ہوگی، چاہے کتنے خوشوخضوع سے پڑھ لے، ایسے وقت نہیں آئے گا تو چاہے کتنے خوشوخضوع سے پڑھ لے فرض تو نہیں ادا ہوں گے، ایسے یہ واجب بھی ادا نہیں ہوگا، اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور بھی دیکھ بھال کے رکھنا چاہیے اور پھر اس کو اچھی طرح رکھنا چاہیے، اور جب ذبح کرنے کا وقت آئے تب بھی اس کو بڑے آرام و اطمینان سے لانا چاہیے، ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے نہیں لانا چاہیے، بعض لوگ بری طرح گھسیٹتے ہیں، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، اور اس کو پہلے سے اس کی چھری وغیرہ تیار رکھیں، یہ نہیں کہ اس کو لٹا رہے ہیں اور دوسرا چھری تیز کر رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، سب چیز پہلے تیار رکھیں، آرام سے اس کو لائیں، پھر اس کو قبلہ رخ لٹائیں اور پھر نوجہ تو وجہ والی آیت پڑھیں اور پھر نیت کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے اس کو آپ کو اس سے قربانی کرتا ہوں اور اسے قبول فرما لیجئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھیجے، اور اس کے بعد بھی ایک خاص بات یاد رکھیں کہ جب تک یہ جانور ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک اس کی کھال نہ اتارنے دیں، اکثر قصائیوں کو چونکہ بہت سے جانور کرنے ہوتے ہیں لہذا بس وہ تڑپتے تڑپتے جانوروں ہی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کیا کہتے ہیں ناجائز ہے، اس سے آپ اس کا خیال رکھیں، پہلے سے بات کریں قصائی سے کہ بھائی بکرے اور جانور پہلے ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو کھال اتارنے دیں گے، ہم اس سے پہلے نہیں اتارنے دیں گے، نہ آپ کو جانے دیں گے نہ کھال اتارنے دیں گے، اس سے لگتا ہے وقت ہی کتنا لگتا ہے، 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے بس، اس طرح سے ورنہ جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا جو ہے یہ بھی جائز نہیں، اس طرح سے اس کے بعد پھر کھال بھی بڑی احتیاط سے صفائی سے اتروانی چاہیے، یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر چونکہ قربانی کا جانور کا گوشت تقسیم کرنے کا ہوتا ہے اس لیے کوئی ادھر توجہ نہیں دیتا، گوشت کیسا بن رہا ہے، کھال کیسی اتر رہی ہے، آدھا گوشت اس کی کھال میں لگا ہوا ہے، آدھا گوشت جناب اس میں جگہ جگہ اس میں چھری مار رکھی ہے اور کھال کے اندر سوراخ کر رکھے، اس سے نقصان ہے، جب کھال کی قیمت گر جاتی ہے تو آپ کسی کو دیں گے تو کسی کے کام کے نہیں، پیسے آئیں گے تو وہ بھی کمائیں گے، نقصان ہو گیا، ایسے گوشت کچھ کھال میں لگا تو کھال خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا وہ گوشت، اور ایسے صفائی سے گوشت نہیں بنوایا تو جس کو دیں گے اس کا دل تھوڑی خوش ہوگا اسے دیکھ کر کے، تو الٹا سیدھا اس کو بنایا ہوا ہے، بس صفائی سے احتیاط سے اچھی طرح بنوانا چاہیے اور پھر اکرام سے گوشت پہنچانا چاہیے، احترام کے ساتھ پہنچانا چاہیے، بعض لوگ گھر میں گوشت پڑا رہتا ہے اور سڑتا رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ لوگ سالا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے سالا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، دال چاول اور اسی طریقے سے سبزی ترکاری میں گزارا کرتا، تو بس ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں تو ہر بات کی تعلیم دی گئی ہے اور ادب بتایا گیا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، واقعہ دعوانا آئندہ منگل بیان نہیں ہوا اس لیے کہ وہ بقرعید کے دن ہوں گے ان شاء اللہ، اللہ الحمد اللہ رسی سلام علیہ انت کما اسنے تعالیٰ رسی، اللہم لک الحمد اللہ رسی سلام علیہ انت کما اسنے تعالیٰ رسی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، يا الله يا الله المبارك، لیل و نہار سے ہم کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مبارک راتوں دنوں سے زیادہ سے زیادہ یا اللہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راتوں اور دنوں کے تمام فضائل و برکات سے ہم کو مالا مال فرما یا اللہ، بقرعید کے ایام میں بھی ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے رضا کے لیے بہتر سے بہتر قربانی کی توفیق عطا فرما، بہتر سے بہتر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں شریف قبول عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان کی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.